السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
پولیو وائرس کے خلاف پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون اہم ہے۔ پاکستانی وزیر کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ سینئر امریکی عہدیداروں کا دورہ اسلام آباد۔ تمام سطحوں پر دو طرفہ روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
توہین مذہب کے مقدمے میں احمدی برادری کے 3 افراد کو موت کی سزا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔
بھارت غذائی قلت اور بھوک کی سنگین مسئلے سے دوچار۔ شمالی کوریا، بنگلہ دیش، عراق اور سری لنکا کے حالات بھی بھارت سے بہتر۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، فلسطینیوں کے دھڑے حماس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حریف گروپ فتح کے ساتھ سیاسی مصالحت کے ایک سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں۔ اسپین میں جمعرات کے روز سالانہ قومی تقریبات ہو رہی ہیں، لیکن ان پر ملک کے 4 عشروں بعد بدترین سیاسی بحران کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کی جانب سے کسی ممکنہ جارحیت کی صورت میں امریکہ کے جوابی اقدامات پر اپنے مشیروں کے ساتھ مشاورت کی ہے، اور توقع ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے کسی بھی وقت اعلان کرنے والے ہیں، جس میں اس بات کی تصدیق نہیں ہوگی کہ ایران سن 2015 میں ہونے والے جوہری سمجھوتے پر عمل درآمد کر رہا ہے، جس کے بعد کانگریس کے پاس 60 روز ہوں گے، جس کے اندر اندر وہ ایران پر دوبارہ امریکی تعزیرات عائد کر دے گی۔ اور امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں بھڑکنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اور آگ کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ویتنام کے شمالی اور وسطی علاقوں میں بڑے پیمانے پر سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 37 افراد ہلاک اور 40 کے قریب لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اور جنوب مغربی جاپان کے رہائشی ایک آتش فشاں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جو جمعرات کے روز سے لاوا ابل رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان نے انسدادی پولیو مہم کے سلسلے میں باہمی تعاون اور اشتراک پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ممالک دنیا میں ان 3 ملکوں میں سے ہیں جہاں پولیو کے مرض کا مکمل انسداد نہیں ہوا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان کی وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغان وزیر صحت سے ملاقات میں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے پر بات کی، کیونکہ اس وائرس سے نجات کے لیے دونوں ممالک میں تعاون اہم ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ عالمی ادارہ صحت کی علاقائی کانفرنس کے اختتام پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سائرہ افضل تارڑ کا کہنا تھا کہ پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون ضروری ہے۔
میری پہلے بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی اس میٹنگ میں بھی 1 گھنٹہ افغانستان کے منسٹر کے جو ہیلتھ ہیں ڈاکٹر فیروز سے بات ہوئی، اور ہم دونوں نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہم مل کے اس مرض سے نجات دلائیں گے اور کراس بارڈر جو مینجمنٹ ہے اس کو اور افیکٹولی کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم دونوں ممالک میں سے اگر کسی ایک ملک میں وائرس ختم بھی ہوا اور دوسرے میں نہ ہوا تو یہ دنیا سے ختم نہیں ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گزشتہ 2 برسوں میں پولیو وائرس کے خلاف کی جانے والی کوششیں سود مند ثابت ہوئی ہیں۔
ہمارے 5 کیس ہیں اس وقت پاکستان میں، اور انشاءاللہ بلو سیزن ہے۔ جب میں منسٹر بنی تو کیا حال تھا، 300 کیسز، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ، کراچی، پشاور، مطلب یہ نو گو ایریاز تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم عن قریب انشاءاللہ تعالیٰ اس لعنت سے چھٹکارا پائیں گے۔
پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پاکستان اور افغانستان سرحدی علاقوں میں مل کر کوششیں کرتے رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے متعلقہ عہدیداروں کے درمیان اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشاورت ہوتی رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں سلامتی کے خدشات کے سبب ماضی میں انسداد پولیو مہم متاثر رہی، کیونکہ افغان سرحد سے ملک بعض قبائلی علاقوں میں حکومت کی عملداری نہ ہونے کے سبب وہاں تک پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والی ٹیموں کی رسائی نہیں تھی۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب فوجی کارروائیوں کے بعد اب صورتحال میں بہتری آئی ہے اور اب ان علاقوں میں بھی کم عمر بچوں کو پولیو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں جہاں پہلے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے ایک مقدمے میں 3 افراد کو سزائے موت سنائی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ کی ایک عدالت نے توہین مذہب کے مقدمے میں 3 مجرموں کو سزائے موت سنائی ہے جن کا تعلق احمدی برادری سے ہے۔ شیخوپورہ کے اڈیشنل اور سیشن جج جاوید اکرم نے بدھ کو سنائے جانے والے فیصلے میں مبشر احمد، غلام احمد اور احسان احمد کو توہین مذہب کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ہر ایک کو 2-2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے۔ احمدیہ برادری کے ترجمان سلیم الدین نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس مقدمے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ شرطپور کے نوائی گاؤں بوئیوال میں ایک دکان کے باہر چسپاں ایک پوسٹر پھاڑنے پر احمدی برادری کے 4 افراد کے خلاف مئی 2014 میں توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا۔ سلیم الدین کے بقول اس پوسٹر پر احمدی برادری کا سماجی بائیکاٹ کرنے سے متعلق عبارت درج تھی۔ ضلع شیخوپورہ کے سرکاری وکیل زاہد یونس کے مطابق اس واقعے کے بعد 4 ملزمان کے خلاف مبینہ طور پر توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج ہوا اور ان میں سے ایک ملزم خلیل احمد کو ایک مشتعل شخص نے شرقپور تھانے میں گھس کر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ زاہد یونس کے بقول مقدمے کی سماعت کے دوران ملزمان نے اپنے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات کی صحت سے انکار کیا۔ تینوں مجرم اپنی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور انسانی حقوق کے موقر ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن کے مطابق گزشتہ 4 سالوں کے دوران توہین مذہب کے الزامات کا سامنا کرنے والے متعدد افراد کو قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی مشتعل افراد نے نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔
جس پہ بھی توہین مذہب کا خاص طور پہ احمدی اور ایک دو کرسچن مائنورٹی کے لوگ بھی قتل ہوئے ہیں اور کچھ مسلمان بھی قتل ہوئے ہیں جن پہ الزام لگایا گیا کہ کسی نے قرآن کی توہین کر دی یا کسی نے مذہب کی توہین کر دی، ان کو عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی قتل ہو گئے۔ ایسے 6-7 واقعات ہو چکے ہیں یہاں پچھلے 4 سال میں۔
شیخوپورہ کی عدالت کی طرف سے احمدی برادری کے افراد کے خلاف فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا جب رواں ہفتے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محمد صفدر نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے احمدی برادری کو ملک اور قوم کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کی مسلح افواج میں ملازمت پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ صفدر کے بیان پر احمدی برادری سمیت ملک کے کئی سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے تنقید کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ احمدی برادری کو پاکستان میں 1970 کی دہائی میں کی جانے والی ایک آئینی ترمیم کے تحت غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے۔ بعد ازاں سابق فوجی صدر ضیاء الحق کی حکومت نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت اگر احمدی برادری کا کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان قرار دے تو وہ قانون کے مطابق سزاوار ہوگا۔ سلیم الدین کے مطابق پاکستان میں احمدی برادری کے افراد کو مذہب کی بنیاد پر نہ صرف امتیازی سلوک کا سامنا رہا ہے بلکہ بعض اوقات انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ تاہم حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں انتہا پسند عناصر کی کارروائیوں کی وجہ سے ہر طبقے کے افراد ہی نشانہ بنتے رہے ہیں اور حکومت بلا تفریق ہر مذہب اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک امریکی تحقیقی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت غذائی قلت اور بھوک کے سنگین مسئلے سے دوچار ہے۔ 119 ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں یہ 100ویں مقام پر ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل دیں گے۔
غذائی پالیسی سے متعلق واشنگٹن کے ایک ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تازہ رپورٹ کے مطابق भारत غذائی قلت اور بھوک کے سنگین مسئلے سے دوچار ہے۔ یہاں کے حالات کی اب طریق اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شمالی کوریا اور عراق کی صورتحال بھارت سے بہتر ہے۔ 119 ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں وہ 100ویں مقام پر ہے۔ یہاں تک کہ ہمسایہ ملکوں کی کارکردگی بھی اس سے اچھی ہے۔ جمعرات کے روز جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق نیپال 72ویں، میانمار 77ویں، بنگلہ دیش 88ویں، سری لنکا 84ویں اور چین 29ویں مقام پر ہے۔ ہمسایہ ملکوں میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں کے حالات بھارت سے خراب ہیں، وہ 106ویں مقام پر ہے۔ بھوک اور غذائیت کے معاملے میں گزشتہ برسوں میں بھارت کی حالت میں کچھ سدھار ہوا ہے۔ 2008 میں اس کی ریٹنگ 35.6 تھی جو کہ موجودہ سال میں 31.4 پر آ گئی ہے۔ لیکن بھارت جیسے ملک کے لیے جو کہ دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت بننے جا رہا ہے، خوشی کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ جبوتی اور یوگنڈا جیسے افریقی ممالک کے حالات بھی اس سے اچھے ہیں۔ مذکورہ ادارے کے مطالعے سے بھارت میں بچوں کی ابتر صورتحال سامنے آتی ہے۔ یہاں 5 سال تک کے 21% بچے ناقص غذائیت اور کم وزن کے شکار ہیں۔ ان کے قد کے تناسب میں ان کا وزن نہیں ہے۔ ایک تہائی آبادی یا 38.4% بچے ایسے ہیں جن کا جسمانی فروغ عمر کے تناسب میں نہیں ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھوک سے متاثر ملکوں کی عالمی فہرست میں بھارت اس مقام پر ہے جسے سنگین زمرہ قرار دیا گیا ہے۔ سال 2016 میں بھارت 97ویں مقام پر تھا، لیکن ان سال سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے جنوب ایشیائی ملکوں نے بھارت سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھوک اور غذائی قلت کے معاملے میں جنوبی ایشیا کی کارکردگی دنیا میں سب سے خراب ہے۔ تاہم بھارت نے 2 قومی پروگراموں کے ساتھ کچھ پیش رفت کی ہے۔ یہ پروگرام ہیں انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروسز اور نیشنل ہیلتھ مشن۔ حکومت نے ملک کو 2022 تک ناقص غذائیت سے نجات دلانے کا ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
فلسطینیوں کے دھڑے حماس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حریف فتح گروپ کے ساتھ سیاسی مصالحت کے ایک سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں۔ فتح کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے جمعرات کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ قاہرہ میں 2 روزہ بات چیت کے بعد دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انہوں نے مصر کی فراخ دلانہ مالی معاونت کو سراہا۔ ہانیہ کا کہنا تھا کہ سمجھوتے کی تفصیلات بعد میں آج دیر گئے جاری کی جائیں گی۔ شمالی کیلیفورنیا میں بھڑکنے والی جنگل کی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ہزاروں افراد متاثر علاقوں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر پناہ لے چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مشیل کوئن نے جنگل کی آگ سے متاثر لوگوں کے تاثرات پر مبنی یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
کیلیفورنیا کی سونوما کاؤنٹی میں مسلسل آگ بھڑک رہی ہے اور حکام ہوا میں آنے والی تیزی اور تندی سے پریشان ہیں۔ ڈیو لارسن کا تعلق اسی علاقے سے ہے اور وہ ان امریکیوں میں شامل ہیں جو اس تباہی میں در بدر ہوئے، لیکن وہ واپس گھر آئے ہیں تاکہ اپنی بلیوں کو ساتھ لے جا سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ ان کے ہمسائے میں گھر اب بھی موجود ہیں یا نہیں۔
It was as light as day because the fire was so big behind my house. I had intentions of staying and fighting the fire.
میرے گھر کے پیچھے اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ رات میں بھی دن کا سما تھا۔ میں وہاں رک کر آگ کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں ہر طرف بڑے بڑے انگارے گر رہے تھے۔ میں نے بس اپنا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ اٹھایا اور اپنی ایک بلی کو گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے نکل گیا۔ مجھے اپنی باقی بلیاں نہیں ملیں۔ 3 گھنٹے بعد جب میں واپس آیا تو سب کچھ جل چکا تھا۔ ڈیو لارسن کا مزید کہنا تھا، میرے لیے یہ سب ایسے تھا جیسے کوئی جوہری بم پھٹا ہو۔ میں گزشتہ 2 دنوں سے جب بھی نیند سے بیدار ہوا تو یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ڈراؤنا خواب ہو، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور میرے تن پر موجود کپڑے بھی میرے نہیں تھے۔ خالی ہاتھ رہ جانے کا احساس بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ متعلقہ اہلکاروں کے مطابق آگ تقریباً 69,000 ہیکٹر کے رقبے میں لگی ہوئی ہے، جس سے 3,500 سے زائد عمارتیں راکھ ہو گئی ہیں۔ یہ علاقہ اپنے انگوروں کے باغات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ حکام کے مطابق آگ بجھانے کی کارروائی میں 8,000 فائر فائٹرز اور دیگر اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کی پڑوسی ریاستوں اوریگن اور نوئیڈا کے علاوہ نزدیکی ریاست واشنگٹن سے بھی آگ بجھانے والے عملے کے 1,000 اہلکار کیلیفورنیا طلب کر لیے گئے ہیں۔ ایک فائر فائٹر کیپٹن گورڈن اوبرائن کہتے ہیں،
We have red flag warnings for wind and with all the multiple fires
ہم نے ہوا کے لیے سرخ جھنڈوں کی شکل میں وارننگ سائنز لگائے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کئی جگہوں پر لگی آگ ایک بڑی آگ کی شکل میں آج اکٹھی جل کر ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ہماری زیادہ توجہ آگ کو پھیلنے سے روکنے پر نہیں بلکہ عمارتوں اور دوسری تنصیبات کو اس سے بچانے پر ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے آگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی 8 کاؤنٹیز میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ کئی علاقوں کے رہائشیوں کو لازمی انخلاء کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ حکام نے لوگوں سے تاحکم ثانی اپنے گھروں کو دوبارہ نہ لوٹنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ کیلیفورنیا کے سینیٹر بل ڈاٹ کہتے ہیں، یہ میرا علاقہ ہے، مجھے یہاں سے اتوار کی رات کو انخلاء کرنا پڑا، لیکن ہم اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں انسانی جانیں محفوظ رکھنے کے کام پر سخت محنت کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش میں ہیں کہ لوگ ٹھیک رہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں اور خشک موسم کے باعث آگ مسلسل پھیل رہی ہے اور اس پر قابو پانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ابھی آگ سے ہونے والے نقصان کا مکمل اندازہ لگانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن فی الحال لوگ اس سے محفوظ رہنے کی کوششوں میں ہیں۔ کیلیفورنیا میں موسم گرما اور خزاں کے دوران خشک موسم اور خشک ہوائیں چلنے سے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات ہر سال ہی پیش آتے ہیں، تاہم حکام کو اندیشہ ہے کہ حالیہ آگ ریاست کی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز اور تباہ کن آگ قرار پا سکتی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو یہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ شمالی کیلیفورنیا میں بھڑکنے والی جنگل کی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں کیلیفورنیا، جہاں ہم بات کریں گے ایک صحافی عظمت عزیز گل سے۔ السلام علیکم عظمت صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
تو یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے اور کیا محسوس کر رہے ہیں، اور یہ آگ کہاں تک تباہی پھیلا رہی ہے؟
جی، یہ نیپا ویلی کا علاقہ ہے جو وائن کاؤنٹیز کے نام سے مشہور ہے، اور پورے امریکہ اور دنیا بھر میں یہاں کی جو وائنز ہیں، انگور کے باغ ہیں، یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس وقت جو مین جو علاقے ہیں وہ نیپا ویلی ہے، اور سوناما ہے، میڈسٹینو ہے، اور یوبا کاؤنٹی کے جو علاقے ہیں یہاں پر آگ پھیلی ہوئی ہے۔ 23 افراد جو ہے ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 500 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ پولیس کے مطابق ابھی تک لاپتہ ہیں، اور اس میں ہزاروں جانور جو ہیں وہ ان کی بھی ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ گزشتہ رات جو ہے وہ گورنر جیری براؤن کی جو ہے نا جی، ان کے حکامات پر نیشنل گارڈز کے 2 پلین جو ہے وہ آئے، جس میں جو ہے نیشنل گارڈز کے اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے۔ جو اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے جی، وہ یہ کہ 170,000 ایکڑ اراضی جو ہے وہ اس آگ سے متاثر ہوئی ہے، جو تقریباً سٹی آف شکاگو کے ایریے کے جو اس کا رقبہ ہے اس کے برابر ہے۔ تو ابھی جو آگ ہے اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور جو اسپیشلی کل کا جو دن تھا وہ سٹی آف سان فرانسسکو اور بیریا کے علاقوں میں بہت زیادہ دھواں دیکھا گیا، فضا میں آلودگی تھی، سمیل محسوس کی جا رہی تھی، اور لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ لوگ کیا کریں، کیا حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے لوگ بہت پریشان تھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے، اسٹیٹ کی طرف سے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں جو نیپا ویلی اور سینٹا روزا کاؤنٹی ہے وہاں پہ جو ہے اسکول کالجز وہ تو بند کر دیے گئے ہیں ایک ویک کے لیے، لیکن یہاں پہ جو سان فرانسسکو بے ایریا میں جو ہوائیں وہاں سے آ رہی ہیں اور فضا میں جو آلودگی ہے اس کی وجہ سے یہاں کے لوگ بھی بہت پریشان ہیں۔
تو یہ بتائیے کہ ابھی تک کچھ قابو پایا جا سکا ہے اس پر کہ ابھی یہ آگ مزید پھیل رہی ہے؟
جی، گزشتہ رات کی جو میرے پاس اطلاعات ہیں، رات گئے پھر ہوائیں چلی ہیں جس سے جو آگ ہے وہ مزید پھیلتی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے حکام کی طرف سے اس آگ سے زیادہ ہونے والے نقصان کو کنٹرول کیا جا سکے۔
بتائیے کہ یہ آگ کا سانحہ تو تقریباً ہر سال ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا کیے جا رہے ہیں اتنے بڑے سانحے کے بعد؟
جی عموماً ہوتا ایسے ہے کہ ہر سال آگ ضرور لگتی ہے، لیکن یہ آگ سادرن کیلیفورنیا کی سائڈ پہ لگتی ہے جو لاس اینجلس کاؤنٹیز کے ایریے ہیں، اورنج کاؤنٹی کے ایریے ہیں. نادرن کیلیفورنیا میں آگ کبھی کبھار لگتی ضرور ہے، لیکن اتنا بڑا جو واقعہ ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے.
بہت شکریہ گل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو یہ تھے ایک صحافی عظمت عزیز گل جو کیلیفورنیا میں موجود ہیں اور تفصیلات بتا رہے تھے. ان کے مطابق 23 افراد اس آگ میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، 500 افراد لاپتہ ہیں اور ہزاروں ہیکٹر زمین جو ہے وہ جل کر خاکستر ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف. صدر ڈونلڈ ٹرمپ توقع ہے کہ جمعرات کو یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ ایران سن 2015 میں طے پانے والے معاہدے کی تکمیل نہیں کر رہا. اس جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یعنی JCPOA پر مسٹر ٹرمپ کے پیش رو باراک اوباما نے مذاکرات کیے تھے، جس کا مقصد تہران کی جوہری سرگرمیوں کو روکنا تھا. صدر ٹرمپ کا فیصلہ 60 دن کی مہلت دے گا، جس میں امریکی کانگریس ایران سے نمٹنے کے لیے آئندہ اقدامات کا تعین کریں گے. کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کیتھرین جپسن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر کا فیصلہ کس طرح کیپیٹل ہل کو مشکل صورتحال سے دوچار کرے گا. ان کی رپورٹ کی تفصیلات اسد حسن کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے ان الفاظ میں ایران کو انتباہ جاری کیا.
The Iran deal, which may be the single worst deal I've ever seen drawn by anybody.
ایران معاہدہ جس سے بدتر کوئی معاہدہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اگر یہ معاہدہ وہ مقاصد پورے نہیں کرتا جس کے لیے یہ کیا گیا تھا، تو پھر یہ ان کے لیے بہت بہت بڑا مسئلہ پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے کہ بہت جلد کیپیٹل ہل کو اس ضمن میں کام کرنا پڑے، لیکن صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت کے بعض اراکین کا کہنا ہے کہ جو معاہدے پہلے سے موجود ہیں اسی پر کام کرنا بہتر ہوگا. ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس کے الفاظ.
I believe we must now enforce the hell out.
وہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے میں نقائص ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو نافذ العمل کرنا چاہیے. اور اگر اس معاہدے پر سوالات ہیں تو ایڈوائز کے مطابق وائٹ ہاؤس کو اس ضمن میں آگے کی راہ دکھانا چاہیے.
It is critical that the president lay out the facts. He should explain that his
صدر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حقائق سامنے لائیں. ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کے فیصلے سے کیا مراد ہے اور کیا نہیں ہے. اور پھر مجھے توقع ہے کہ صدر ہمیں درپیش تمام طرح کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے کا ذمہ دارانہ راستہ بھی واضح کریں گے. لیکن ڈیموکریٹس کی چوٹی کی ایک کمیٹی کے اراکین نے خبردار کیا ہے کہ ایران معاہدے سے نکلنا امریکہ کی شہرت کو سخت دھچکا پہنچائے گا. ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایلیٹ اینزل کے الفاظ.
have to live up to our word. If we withdraw from the deal now, Iran would be free today.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کو اپنے وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے. اگر ہم اس وقت معاہدے سے نکلتے ہیں تو ایران اپنے پروگرام پر عائد رکاوٹوں سے آزاد ہوگا اور اس دخیل نگرانی کے نظام سے بھی جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن عائد کرتا ہے. اسی طرح اوباما انتظامیہ کے ایک سابق عہدیدار کے بقول معاہدے سے دستبرداری کے دنیا بھر پر اثرات مرتب ہوں گے. سابق مشیر برائے قوم اسلامتی جیک سلیون نے کانگریس کے سامنے ایک بیان میں کہا،
Both with respect to China and with respect to any effort to negotiate with North Korea, going to them and saying, hey,
اگر آپ چین کے پاس جائیں اور شمالی کوریا کے ساتھ کسی طرح کے مذاکرات کے پس منظر میں کہیں کہ آئیے جوہری معاملے پر کسی معاہدے پر کام کرتے ہیں، آپ لوگ ہم پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے، تو یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہوگی کہ ادھر ہم ایران معاہدے سے ابھی نکل رہے ہیں. محض ایک ہفتہ قبل صدر ٹرمپ کے اپنے وزیر دفاع نے، جو پینٹاگون کے چوٹی کے عہدیدار بھی ہیں، امریکی کانگریس کو بتایا کہ امریکہ کو اس معاہدے کو رد نہیں کرنا چاہیے.
Do you believe it's in our national security interest at the present time to remain in the JCPOA?
Yes, Senator, I do.
سینیٹر ایگنس کنگ کا سوال تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدے جے سی پی او اے کا حصہ رہنا ہمارے قومی مفاد میں ہے. اس پر وزیر دفاع جم میٹس کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں. ٹرمپ انتظامیہ پہلے ہی دو سرٹیفکیٹ جاری کر چکی ہے کہ ایران معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے، لیکن بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو صدر ٹرمپ کو کبھی پسند نہیں تھا. اگر صدر جمعرات کو یہ اعلان کرتے ہیں تو پھر کانگریس کے پاس جو آپشنز رہ جاتے ہیں ان میں مزید پابندیاں شامل ہیں، لیکن فیصلہ ان کے اختیار سے باہر ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں،
Ultimately, I will do what's right for the United States and really
मैं वही करूंगा जो अमेरिका के लिए ठीक होगा और जो पूरी दुनिया के लिए ठीक होगा, क्योंकि वाकई ये पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है और इसे हल होना चाहिए। ये थे सद ट्रंप के अल्फाज। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
President Trump's habit of labeling adversaries,
Rocket Man, we have Crooked Hillary,
Lion Ted Cruz,
continued on Twitter with a jab at Little Bob Corker after the senator told the New York Times that Trump is handling the presidency like a reality television show and that we could be heading towards World War III.
Health Report ke saath main hoon Shehnaaz Nafees. سامعین، یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 8 گھنٹے یا اس سے زیادہ ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن آج کل کی مصروف زندگی میں لوگوں کی کثیر تعداد اپنا زیادہ وقت پہلے دفتر میں اپنی میز پر اور پھر گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے گزارتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے ہمارے پٹھے جسم میں موجود چربی کو کم تعداد میں برن کرتے ہیں اور ہمارے جسم میں موجود خون سست رفتار میں بہتا ہے۔ یہ عمل ہمارے جسم میں موجود چربی کو دل کی رفتار کم کرنے یا روکنے میں معاونت دے سکتا ہے، جو ہماری صحت کے لیے خطرناک ہے۔ محققین ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کو زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے بھی منسلک کرتے ہیں۔ جسم میں خون کی سست رفتار ٹخنوں میں سوجن اور پولی ہوئی رگوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جب ہم کڑے ہوتے ہیں، چلتے ہیں یا سیدھا بیٹھتے ہیں تو ہمارے پیٹ کے پٹھے ہمیں سیدھا رہنے کے لیے مدد دیتے ہیں، لیکن جب ہم کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے پٹھے حرکت میں نہیں رہتے اور یہ اکڑے ہوئے پٹھے اکثر ریڑھ کی ہڈی کی قدرتی شکل کو خراب کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پٹھوں کے حرکت میں رہنے سے دماغ کے ذریعے ہمیں تازہ خون اور آکسیجن کی فراہمی جاری رہتی ہے، لیکن جب ہم زیادہ دیر تک ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود ہر حصہ ہمارے دماغ سمیت غیر فعال ہو جاتا ہے۔ جسمانی طور پر فعال رہنا دل کی بیماریوں اور سٹروک کو روکنے کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق مجموعی طور پر دل کی صحت کے لیے ہفتے میں 5 دن 30 منٹ کی ورزش، جبکہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کم کرنے کے لیے ہفتے میں تقریباً 4 دن 40 منٹ کی ورزش بہت ضروری ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے مردوں کو تقریباً 2500 کیلوریز روزانہ، جبکہ خواتین کو 2000 کیلوریز روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی ورزش ہمارے جسم میں موجود زیادہ کیلوریز کو برن کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ گھر میں سیڑھیاں چڑھنا، تیز واک، سائیکل چلانا، تیرنا اور کسی بھی قسم کی جسمانی سرگرمی ورزش کا حصہ ہوتی ہے، لیکن تیز چلنا دل کو صحت مند رکھنے کا سب سے سادہ، مثبت اور مؤثر طریقہ ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
I'm 81 years of age and have almost a billion citizens. I've been in office 62 years, the longest serving monarch in history. Have we finished?
Mr. Karim, you will travel to England. You will serve the Queen. But whatever you do, you must not look at Her Majesty.
سامعین، آج ہم بات کریں گے فلم وکٹوریا اینڈ عبدل، ایک سچی کہانی جو کہ ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے کلرک کی دوستی پر مبنی فلم ہے۔ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا عبد الکریم ملکہ برطانیہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر موجود ہوتا ہے۔ اپنے قیام کے دوران آگرہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والا یہ مسلمان کلرک عبد الکریم اور ملکہ برطانیہ کے درمیان گہری دوستی ہو جاتی ہے۔ عبد الکریم فلم میں ملکہ برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، میرے خیال میں ہم یہاں پر اپنی ذات کے بارے میں فکر کرنے کے لیے نہیں ہیں، ہم یہاں پر ایک عظیم مقصد کے لیے ہیں، جس طرح کے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم یہاں پر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے ہیں۔ ملکہ برطانیہ جواب دیتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی کہ آپ ہندو ہیں۔
عبد الکریم کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے قرآن اپنے والد سے پڑھا، وہ میرے منشی اور میرے استاذ تھے۔
Well, we would like you to be the queen's munshi.
ملکہ برطانیہ نے کہا کہ کیا تم ملکہ کا منشی بننا پسند کرو گے؟ اس فلم کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ اس فلم کی کہانی کی مصنفہ شربانہ باسو نے کوئنز جنرل اور کریم کی پرائیویٹ ڈائری کو بنیاد بنا کر رکھی ہے۔ یہ ڈائری 1887 سے 1897 کی مدت میں لکھی گئی۔ مصنفہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
This book is a story of friendship, about friendship from two different people, from two different spectres of this world. One is the Empress of India, one is a clerk from Agra jail.
میری تحریر کا بنیادی نقطہ دنیا کے دو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو مختلف لوگوں کے درمیان دوستی سے ہے۔ دو ایسے افراد جو کہ دنیا کے بالکل الگ خطے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہندوستان کے آگرہ جیل میں کلرک ہے جبکہ ایک بھارت کی ملکہ ہے، اور وہ دونوں باہمی
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ایک امریکی وفد ان دنوں اسلام آباد میں ہے، جہاں اس نے وزارت خارجہ کے حکام سے دو طرفہ امور پر بات چیت کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
اعلیٰ امریکی عہدیداروں پر مشتمل ایک وفد نے جمعرات کو پاکستان کا دورہ کیا، جس میں دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے خطے اور جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق صدر ٹرمپ کی نائب معاون اور امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنوبی ایشیا سے متعلق سینئر ڈائریکٹر لیزا کرٹس کی قیادت میں امریکی وفد نے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی۔ امریکی وفد میں قائم مقام نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز کے علاوہ محکمہ دفاع اور خارجہ کے سینئر عہدیدار بھی شامل تھے۔ وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق امریکی پالیسی کے تناظر میں تعلقات کا جائزہ لیا گیا، اور باہمی دلچسپی کے تمام امور پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بیان کے مطابق پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر افغانوں کی زیر قیادت سیاسی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کے موقف کو دہرایا گیا۔ تہمینہ جنجوا نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں میں پاکستان تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے اپنے حالیہ دورہ کابل کے علاوہ پاکستانی سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے کی کوششوں کے بارے میں بھی امریکی وفد کو آگاہ کیا۔ دونوں ممالک نے تمام سطحوں پر رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ تہمینہ جنجوا کی زیر قیادت پاکستانی وفد سے مذاکرات کے بعد امریکی عہدیداروں نے وزیر خارجہ خواجہ آصف سے بھی ملاقات کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور خطے سے متعلق پالیسی کے اعلان کے موقع پر پاکستان پر بھی الزام لگایا گیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دیتا آیا ہے۔ پاکستان نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عسکریت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نئی امریکی پالیسی کے اعلان کے بعد دو طرفہ تعلقات میں کچھ سرد مہری دیکھی گئی تھی، اور انہی حالات میں ایلس ویلز کا دورہ پاکستان بھی ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تاہم گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے درمیان ملاقات کے بعد دو طرفہ روابط میں تیزی آئی ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے امریکہ کا دورہ کیا تھا، جبکہ اسی ہفتے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال بھی امریکہ پہنچے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
زمین گزشتہ ماہ ناروے کی انسانی حقوق کی تنظیم ریفٹ فاؤنڈیشن نے سن 2017 کے لیے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے دو سرگرم کارکنوں پراہنا آہنگر اور پرویز امروز کو ایک موقر ایوارڈ دیا ہے۔ پراہنا آہنگر کی تنظیم بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ان افراد کی بازیابی کے لیے کام کر رہی ہے جن کی تعداد انسانی حقوق کی تنظیمیں ہزاروں میں بتاتی ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار سینکڑوں میں ہیں۔ اس ایوارڈ کی بین الاقوامی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں ہماری ساتھی شہناز عزیز نے بات کی ہے بھارت کے انسانی حقوق کے ایک ممتاز رہنما گوتم نولکھا اور پروین آہنگر سے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پروینہ آہنگر کو کشمیر کی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی تنظیم اے پی ڈی پی کے ذریعے کئی اشروں سے گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پروینہ نے کہا کہ آخر یہ ہزاروں افراد کہاں چلے گئے۔
ملا ہم اس لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، صاحب سارے ہاف ویڈوز ہیں، کسی کا باپ ہے کسی کا ماں ہے، آتے ادھر پروٹیسٹ کرنے کے لیے، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کو، نہ پیسے کی ضرورت نہ نوکری کی ضرورت، ہم بچے کی ضرورت ہے، جب تک زندہ ہے تب تک لڑے گا۔ یہ مسئلہ کسی نے حل نہیں کیا، یہ کشمیر میں اہم پرابلم ہے، اگر 8-10 ہزار لوگ مسنگ اٹھایا تو کہاں رکھا۔
گوتم نولکا بھارت میں قانون کے ماہر اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک سرگرم کارکن ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا اس طرح کے ایوارڈز کا بین الاقوامی طور پر کوئی امپیکٹ ہوتا ہے یا نہیں، انہوں نے کہا،
جہاں تک میرا ماننا ہے کہ ان دونوں کو جو دیا گیا ایک دم صحیح ہے اور جائز ہے۔ ایک طریقے سے یہ جو معاملہ ہے پورا کشمیر کا معاملہ اور کشمیر میں بھی جو گمشدہ ہیں ان کا معاملہ، اس کو بھی ایک طریقے سے سامنے لاتا ہے دنیا والوں کے۔
تو گوتم، جو کشمیر میں لوگ غائب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ قانونی طور پر جو ڈیل کر سکتی ہے وہ کشمیر کی حکومت ہے یا دلی بھی اس میں آ سکتا ہے بیچ میں؟
فارمل طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو کشمیر کی جو حکومت ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جہاں آپ نے پوری جنگ چھیڑا ہوا ہے لوگوں کے خلاف، اور جو کہ وہ دلی کا سیدھا سیدھا مطلب سینٹرل گورنمنٹ کا اس میں سیدھا رول ہے، کیونکہ انڈین آرمی سب سے بڑا مین جو فورس ہے ادھر تو انڈین آرمی کا ہے جو کہ سینٹرل گورنمنٹ کے ادھین آتا ہے، لہذا اگر تو وہ چاہتے میں سنسیئرلی اور سیریسلی کوئی توجہ دکھاتے تب تو یہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اس میں ایک جوڈیشل کمیشن آف انکوائری کر کے اس معاملے کو دیکھ سکتے تھے، خاص کر کے جب جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کی رپورٹ اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ یہاں بہت سارے جو گمشدہ ہیں شاید ان کو مار کر ماس گریوز اور جو ان آئیڈینٹیفائیڈ گریوز ہیں اس میں رکھا گیا ہے، اور یہ اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی سپورٹ کیا اس کو، تو ہم یہ امید کرتے تھے کہ کم از کم ایک جوڈیشل کمیشن آف انکوائری تو کر دی جائے، لیکن ان کی طرف سے جب کوئی بھی مطلب ایک طریقے سے ایک بے روکھا پانی دکھائی دیا اس کو پوری طرح سے ڈسمس کر دیا گیا ہے۔
تو کیا یہ جو اجتماعی قبریں ملتی ہیں، پہلے ایک دفعہ تو بیچ میں بہت سارے لوگ ملے تھے ایک قبر میں، تو کیا ان کے لیے کوئی ڈی این اے وغیرہ کوئی ایسا ہے نظام موجود جسے پتہ لگ سکے کہ یہ کس کی باڈی تھی، کون تھا؟
افسوس کے ساتھ میرے کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ معاملہ اٹھا تو اس وقت سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ جواب تھا کہ ہندوستان کے پاس اتنے فورنسک سائنس لیبز نہیں ہیں جو کہ اتنے سارے ہزاروں کی جو تعداد میں جو قبروں سے جو ان آئیڈینٹیفائیڈ سے وہ جو ریمینز ملے ہیں اس کی وہ شناخت کر سکے۔ اور پروینہ کا ایک دم صحیح کہنا ہے کہ ابھی تک کسی ایک بھی معاملے میں لوگوں کو اور ان کے گھر والوں کو ابھی تک کوئی سچی خبر نہیں ملی ہے کہ واقعی ہوا کیا ہے ان کے اپنے قریبیوں کے ساتھ جن کو کی غائب کیا گیا ہے۔
دکھ کی بات بہت ہے، یہ بول نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھی یاد آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، کبھی کبھی وہ یاد آتی ہے تو پھر بولتا ہم کیا کرے گا، ہم رونے لگے، مگر یہ دکھ ختم نہیں ہوتا۔ اگر مرا ہوا تو کم سے کم ڈیڈ باڈی ملتا، تسلی ملتا ماں باپ کو، ہماری بچے ادھر ہے دفن، ہم جائے گا مال گزار پر، ہم نہ کوئی مال گزار ہے نہ کوئی جیل ہے، کبھی کبھی بولتا خبر میرا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا کیا اس کو، اس نے کیا کیا اس وقت، اس وقت یاد آتی، اس وقت میں بہت روتی ہے۔
پروینہ آہنگر کہتی ہیں کہ انتظار کی بے یقینی موت کی خبر سے بھی زیادہ ہولناک ہوتی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسپین میں جمعرات کے روز سالانہ قومی تقریبات ہو رہی ہیں، لیکن ان پر ملک کے چار عشروں بعد بدترین سیاسی بحران کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ میڈرڈ میں سڑک کے دونوں جانب کھڑے عوام نے قومی جھنڈے لہرائے اور یونینسٹس نے اس تعطیل پر فوجی پریڈ کا مظاہرہ کیا، جس کا مقصد کاتالونیا کو اپنی یکجہتی دکھانا تھا جہاں آزادی کے اعلان کی تحریک چل رہی ہے۔ مالدار علاقے کے علیحدگی کے ارادوں نے اسپین کو 1981 کے بعد سے ایک بدترین سیاسی بحران میں دھکیل دیا ہے، جب ایک فوجی بغاوت کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ وزیراعظم ماریانا راخوئے نے بدھ کے روز کاتالونیا کے صدر کارلس پوئدمان سے وضاحت طلب کی ہے کہ وہ پیر تک بتائیں کہ کیا انہوں نے شمال مشرقی علاقے کی باقاعدگی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر پوئدمان اس کی تصدیق کرتے ہیں تو راخوئے نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ چند دن کے اندر آئین کی شیخ 155 کے تحت کاتالونیا کی نیم خود مختاری کو معطل کر دیں گے اور براہ راست حکمرانی کا نفاذ کر دیں گے۔ جیسے جیسے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے لیے امریکہ اور پاکستان کے لیے ایک دوسرے کے عزم کے لیے عزم اور وابستگی پر سوال اٹھ رہا ہے، ایسے میں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان اب امریکہ کے فوجی ساز و سامان پر انحصار نہیں کرتا۔ اور آئیے اب ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں کینیا کے بارے میں۔ کینیا کے الیکٹرول بورڈ نے کہا ہے کہ اگست میں ہونے والے صدارتی انتخابات کی دوسری دوڑ میں صرف وہی 8 امیدوار شریک ہوں گے جنہوں نے پہلے مارکے میں حصہ لیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ان انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور اب 26 اکتوبر کو دوبارہ یہ انتخابات منعقد ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
IEBC سے موسوم الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ حزب اختلاف کے مرکزی امیدوار رائلا اوڈنگا کا نام اب بھی بیلٹ پر موجود ہے، کیونکہ کمیشن کو تاحال ان کی جانب سے انتخابی عمل سے دستبرداری کی باضابطہ اطلاع نہیں ملی ہے۔ مسٹر اوڈنگا نے ایک روز قبل اعلان کیا تھا کہ وہ انتخابات میں امیدوار نہیں ہوں گے۔ اوڈنگا کی دستبرداری کے اعلان کے بعد نیروبی میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے صدر اہورو کینیاٹا سے مصافی ہونے کا مطالبہ کیا۔
We want to tell Kenyans, we are fighting for our democracy.
مظاہرے میں شریک جیک اوشینگ کے الفاظ ہیں کہ ہم کینیا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے یہاں لڑ رہے ہیں، اور اہورو اور روتو کینیا کے عوام کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اور ہم یہاں موجود ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کھیل کھیلیں گے اور ہم اپنی جمہوریت کے لیے لڑیں گے۔ 1 ستمبر کو انتخابات کے نتائج کے بعد سے جب عدالت نے انہیں منسوخ کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، کینیا غیر مستحکم صورتحال سے دوچار ہے۔ عدالت کے مطابق انتخابات میں بے قاعدگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں ہوئی تھیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کانگو کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس وسطی افریقی ملک میں عرصے سے مؤخر صدارتی انتخابات سن 2019 سے پہلے نہیں ہو سکیں گے۔ کمیشن نے بدھ کے روز کہا کہ وہ ابھی تک شورش زدہ کسائی علاقے میں ووٹروں کے اندراج مکمل نہیں کر سکا ہے اور اسے کم از کم 504 مزید روز چاہیے ہوں گے کہ وہ انتخابات کا عمل مکمل کر سکے۔ صدارتی دوڑ نے دارالحکومت کنشاسا میں ہلاکت خیز احتجاجوں کو بھڑکا دیا تھا، جہاں اپوزیشن گروپ صدر جوزف کبیلا کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، جن کی دوسری آئینی مدت صدارت پچھلے دسمبر میں ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اقتدار پر قائم ہیں۔ ویتنام کے شمالی اور وسطی علاقوں میں بڑے پیمانے پر سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 37 افراد ہلاک اور 40 کے قریب لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ویتنام کے تباہ کاریوں سے نمٹنے والے ادارے کے حکام کا کہنا ہے کہ اس تباہی میں کم از کم 21 افراد زخمی ہوئے، اور یہ تمام سب سے زیادہ متاثرہ شمالی صوبے ہوا بن میں ہوئی، جہاں 11 افراد ہلاک ہوئے۔ تقریباً 16,000 گھر ڈوب گئے ہیں اور ہزارہ ایکٹرز پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جنوب مغربی جاپان کے رہائشی ایک آتش فشاں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں جو جمعرات کے روز سے لاوا ابل رہا ہے۔ شن مویدا کے آتش فشاں 6 سال میں پہلی بار پھٹ پڑا ہے اور وہ میازاکی کے قصبوں پر راکھ اگل رہا ہے۔ جاپانی ٹی وی چینل TBS نے دکھایا ہے کہ اسکول کے طلبہ حفاظتی ہیلمٹس اور ماسک پہنے ہوئے اسکول جا رہے ہیں۔ عہدیداروں نے 2 کلومیٹر کے محیط میں لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ آتش فشاں کے علاقے سے دور رہیں، اور متنبہ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر لاوا ابل سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا ایک مسئلہ ہے جسے حل کیا جانا ہے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکی سربراہ نے کہا کہ بالآخر وہ ایسا قدم اٹھائیں گے جو امریکہ کے لیے صحیح ہو اور دنیا کے لیے درست ہو۔ اسی اثنا میں شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی صدر نے اس وقت جنگ کا شعلہ بھڑکا دیا جب انہوں نے پچھلے ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا کہ اگر شمالی کوریا نے حملہ کیا تو وہ اسے مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے سینئر سفارتکار 18 اکتوبر کو سول میں ایک اجلاس کر رہے ہیں جس میں شمالی کوریا کی طرف سے جوہری اور میزائل خطرے سے نمٹنے پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ امریکی عوام کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر کانگریس نے ان کے ٹیکس منصوبے کو منظور کر لیا تو ہر امریکی ٹیکس دہندہ کو خاصا فائدہ ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکیوں سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر قانون سازوں نے ٹیکس اصلاحات سے متعلق ان کے منصوبے کی منظوری دے دی تو ٹیکس دہندگان کی جیبیں رقم سے بھر جائیں گی۔ ہیرسبرگ، پنسلوانیا میں ایک ایئرپورٹ ہینگر پر ٹرمپ نے ٹرک ڈرائیوروں اور مالکان کے ایک اجتماع کو بتایا کہ جو تبدیلیاں وہ ٹیکس اصلاحات کے تحت لانا چاہتے ہیں ان کی وجہ سے ایک اوسط امریکی خاندان کی آمدن میں $4,000 کا اضافہ ہو جائے گا، اگرچہ بعض ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ یہ فائدہ 8 برس کے بعد عملی شکل اختیار کرے گا اور ہر سال $500 کی شرح سے بڑھے گا۔ ٹرمپ نے اپنے ٹیکس منصوبے کی بات کرتے ہوئے کوئی وضاحت نہیں کی۔
By eliminating tax breaks and special interest loopholes that primarily benefit the wealthy, our framework ensures that the benefits of tax reform go to the middle class, not to the highest earners. It's a middle class bill. That's what we're thinking of.
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس میں چھوٹ اور سود کے نظام میں نقائص کے خاتمے سے ہمارے لایا عمل میں یہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ ٹیکس اصلاحات کے فائدے متوسط طبقے کو ہوں گے، زیادہ آمدن والے اور دولت مند طبقے کو نہیں۔ یہ متوسط طبقے کے لیے پیش کیا جانے والا منصوبہ ہے اور ہم اسی پر غور کر رہے ہیں اور میں اسی کا خواہاں بھی ہوں۔ میرے امیر دوست احباب مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکس منصوبہ دے رہے ہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے، لیکن اب ان کا فائدہ معیشت کے فائدے سے ہی منسلک رہے گا۔ سینکڑوں ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ ٹرمپ کے خطاب کا مقصد ان آزاد تجزیہ کاروں کے نظریات کا جواب دینا تھا کہ ریپبلکن ٹیکس منصوبہ زیادہ آمدن والے افراد کو فائدہ پہنچائے گا۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں نصف سے زائد ریاستوں میں ٹرک ڈرائیونگ ایک مقبول نوکری ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جنوری میں جب اقتدار سنبھالا تھا تو یہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ ٹیکس میں مجموعی طور پر اصلاحات اگست تک مکمل کریں گے، لیکن اب وہ اس سال کے اختتام تک اصلاحات مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم کانگریس میں اس سلسلے میں ابھی بھی سماعتیں ہونا ہے اور ڈیموکریٹ اور ریپبلکن قانون ساز ٹیکس اصلاحات اور تبدیلیوں کے بارے میں وسیع تر اختلافات رکھتے ہیں۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جیسے جیسے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے لیے امریکہ اور پاکستان کے ایک دوسرے کے لیے عزم اور وابستگی پر سوال اٹھ رہا ہے، تو ایسے میں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان اب امریکہ کے فوجی ساز و سامان پر انحصار نہیں کرتا۔ اس بارے میں امریکہ کے مختلف شہروں سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں آئے سیاح کیا کہتے ہیں، اس بارے میں رونی ڈنکن کی رپورٹ انجم ہیرل گل کی زبانی۔
پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیان پر یہاں واشنگٹن ڈی سی میں شاید کچھ اضطراب ہو، مگر عام لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے جاری امریکی اور امریکہ کے لیے پاکستان کی دوستی کے مستقبل کا تعین بھی کر سکتا ہے۔ اس بارے میں ہم نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل مال پر آئے چند سیاحوں کا خیال جاننے کی کوشش کی کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے کیا توقعات رکھنی چاہئیں۔ اس سوال پر بلینڈس برگ سے آئے ایک ہائی اسکول کے طالب علم عبد الاکرمی کا کہنا تھا،
آئی تھنک دیٹس ویری گڈ، لائک بائی مائی اوپینین دیٹس ویری گڈ، امریکن شوڈ بی دیئر۔
میرے خیال میں تو یہ ایک اچھی بات ہے، میرے نزدیک امریکہ کو وہاں ہونا چاہیے۔ ہاں، امریکہ کو وہاں ہونا چاہیے کیونکہ امریکیوں کی وجہ سے وہاں پر امن ہے۔ ریاست شمالی کیرولائنا سے آئی ایما بالٹزور کا اس بارے میں کہنا تھا،
I think that we should help all countries including Pakistan and I think that we need to be united as the
میرے خیال میں ہمیں تمام ملکوں بشمول پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں بطور ایک دنیا کے متحد ہونا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کی مثبت طریقوں سے مدد کرنی چاہیے۔ ریاست فلوریڈا سے آئے اینڈریو فٹزن مائر کا کہنا تھا،
I think America has a responsibility as a global leader to
اگر دنیا میں کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو بطور ایک عالمی لیڈر کے امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر پرعزم طور پر اپنا کردار ادا کرے۔ اسی حوالے سے ریاست فلوریڈا سے آنے والے تھامس ہیرس کا کہنا تھا
I know he'd been there for a long time and it's really complicated history there especially
میں جانتا ہوں کہ ہم وہاں خاصے عرصے سے ہیں جو کہ ایک پیچیدہ تاریخ ہے اور خاص کر جب آپ بین الاقوامی سیاست میں روس اور اسی طرح کے دیگر عوامل کو دیکھتے ہیں تو میرے نزدیک امریکہ کو پاکستان کے ساتھ زیادہ دخیل نہیں ہونا چاہیے تو سامعین یہ آرا تھی ان چند امریکیوں کی جو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے دور امریکہ کے مختلف شہروں سے سیاحت کے لیے یہاں آئے تھے اکثر کا یہی خیال ہے کہ دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات پرامن دنیا کے لیے ضروری ہیں لیکن ان کی اپنی حدود و قیود ہونی چاہیے اور ایک ایسی راہ نکالنی چاہیے جو دونوں کو قبول ہو انجم ہیرلڈ گل وائس آف امریکہ واشنگٹن
اقوام متحدہ 11 اکتوبر کو لڑکیوں کا دن منانے کا اہتمام کرتی ہے وائس آف امریکہ کے کیون اینوک نے پاکستان میں بچیوں کے ایک ایسے اسکول کے بارے میں رپورٹ بھیجی ہے جو مدد کرنے کے لیے کوشاں ہے تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی
12 سالہ شگفتہ نفیس روزانہ اسکول جاتی ہیں انہیں اسکول پہنچنے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا ہے اسکول کی جگہ شاندار تو نہیں لیکن شگفتہ وہاں بھی خوش ہیں
ہمارے پاس زیادہ گنجائش
My parents could not afford to send me to school. We have a big family and we live in a rented house. That is why my mother got me admitted to the school. I really like studying Urdu and science. In science class, they teach us about various things regarding the world as well as laws. I love science.
شگفتہ نفیس فٹ پاتھ پر قائم اس اسکول میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میرے والدین کے پاس یہ استطاعت نہیں کہ وہ مجھے دوسرے اسکول بھیج سکیں ہمارا خاندان بڑا ہے ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میری والدہ نے مجھے اس اسکول میں داخل کر دیا مجھے اردو اور سائنس پڑھنے میں بہت دلچسپی ہے سائنس کی کلاس میں وہ ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں پڑھاتے ہیں مجھے سائنس بہت پسند ہے یہ کوئی شاندار ماحول تو نہیں لیکن اساتذہ کا کہنا ہے کہ طالب علموں کو پڑھنے کا بے حد شوق ہے
All the sound pollution and noise due to traffic is very disturbing. Often the children cannot hear what I'm saying. Most of the children are from the streets, while the rest are from low-income families. But they are extremely hard-working and we are positive they will do
great. رضاکار استاد ثنا ریاض کہتی ہیں کہ ٹریفک کی وجہ سے بہت شور ہوتا ہے اکثر بچوں کو وہ بات سنائی نہیں دیتی جو میں انہیں بتا رہی ہوتی ہوں بیشتر بچے بے گھر ہیں جبکہ باقی بچوں کا تعلق کم آمدن والے خاندانوں سے ہے یہ بچے بہت محنتی ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ مستقبل میں بہت اچھے کام کریں گے فٹ پاتھ اسکول کی بانی کا کہنا ہے کہ وہ جگہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ذہنیت کے بھی خلاف ہیں جو لڑکیوں کو آمدن کے ذریعے کے طور پر دیکھتی ہیں
The children who study here are those who were either used for begging or criminal activities. And those who used and abused them do not want them to get educated as they want to use them as a source of income.
سید انفاس علی شاہ زیدی بتاتی ہیں کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایسے ہیں جو پہلے یا تو بھیک مانگا کرتے تھے یا پھر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں استعمال کیا یا ان سے بدسلوکی کی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں کیونکہ وہ انہیں آمدن کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے ایسے افراد رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2 کروڑ سے زائد پاکستانی بچے جن کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان ہیں اسکول نہیں جاتے لیکن شگفتہ نفیس اس اعداد و شمار کو بدلنے کا عزم رکھتی ہیں
I want to join the Pakistani army as not everyone has the good fortune of having the opportunity to make a sacrifice for their country.
Shugufta Nafees kehti hain ki wo Pakistan ki fauj mein shamil hona chahti hain kyunki har koi itna khush kismat nahi hota ki use apne watan ke liye qurbani dene ka mauka mil sake. Mulk ki satah par footpath school ki muhim chalane walon ka kehna hai ki unhone 2 lakh se zyada Pakistani bachchon ko school dakhle mein madad di hai jabki inmein nisf tadad bachchiyon ki hai. Bachche chalane Urdu BOA واشنگٹن
برطانوی نژاد امریکی کوہ پیما خاتون وینیسا اوبرائن نے واشنگٹن میں منعقدہ ایک تقریب میں پاکستان کے قدرتی ماحول کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان میں واقع کیٹو کی چھوٹی کو سر کیا اور وہاں پاکستانی پرچم لہرایا سادیہ اسد کی خصوصی رپورٹ
جولائی کے مہینے میں 52 سالہ کوہ پیما وینیسا اوبرائن نے جب 28,000 فٹ اونچی دنیا کی دوسری سب سے بڑی چوٹی کیٹو پر موجود برف کے گالوں کو اپنے پاؤں سے چھوا تو اس وقت وہ سرشاری کی بلندیوں پر تھیں وہ پہلی برطانوی نژاد امریکی خاتون ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے انہوں نے 28 جولائی کو اپنی ٹیم کے ہمراہ اس دشوار گزار سفر کو انجام تک پہنچایا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر 4 میں سے ایک شخص اس چوٹی کو سر کرنے میں اپنی جان سے جاتا ہے۔ سن 2017 کی یہ پہلی ٹیم ہے جس نے اسے کامیابی سے سر کیا۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل سے بات کرتے ہوئے مسز اوبرائن نے کہا،
It's hard to believe it's actually happened. Sometimes I have to pinch myself because, you know, we went through some really, really tough conditions, you know, with the high winds and the deep snow and the precipitation that was building.
واشنگٹن میں پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے اپنے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں ونیسا اوبرائن نے پاکستانی پرچم کو سب کے سامنے پیش کیا، جس پر ان کے سائن کے ساتھ تحریر تھا، فرام K2 ٹو پاکستان ود لو۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی بہت بڑی فین ہیں۔ پاکستان ایک متنوع اور رنگا رنگ ملک ہے جس کے لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں۔ اس ملک میں بلند پہاڑوں کے علاوہ بھی کھوجنے کو بہت کچھ ہے۔ ونیسا اوبرائن نے کہا کہ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے پاکستان کے عظیم لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ پاکستان کی سفیر اعزاز احمد چودھری نے مسز اوبرائن کے پاکستان سے متعلق جذبات پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مسز اوبرائن کی شخصیت اور ذات ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ سفیر اعزاز چودھری نے مسز اوبرائن کے عزم اور ہمت کی داد دی اور پاکستان کے عوام کے لیے ان کی محبت پر شکریہ ادا کیا اور انہیں ایک یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ K2 کو اب تک صرف 18 خواتین نے سر کیا ہے۔ ونیسا اوبرائن نے اس سے قبل دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی سر کی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ تکنیکی اعتبار سے K2 کو سر کرنا زیادہ مشکل ہے، لہٰذا جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرتے ہیں تو آپ دنیا کی نظر میں کوہ پیما ہوتے ہیں، لیکن جب آپ K2 سر کرتے ہیں تو آپ کوہ پیماؤں کی نظر میں کوہ پیما ہوتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل سے بات کرتے ہوئے ونیسا اوبرائن نے کہا،
Thank you Pakistan for you know just completely supporting me through my 3 years here. I have loved traveling here.
Sadia Asad, Voice of America, Washington.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کے اپنے دورے میں افریقی رہنماؤں کے ایک گروپ سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہم ان ملکوں کے ساتھ اپنی اقتصادی شراکت کو وسعت دینے کی توقع رکھتے ہیں جو خود انحصاری اور افریقہ اور امریکہ دونوں جگہوں پر روزگار مہیا کرنے کے مواقع کو فروغ دینے سے وابستگی رکھتے ہیں۔ افریقہ میں کاروبار کے زبردست مواقع موجود ہیں اور مختلف نو منڈیوں کی گنجائش ہے۔ درحقیقت دنیا میں تیزی سے وسعت پاتی ہوئی معیشتیں افریقہ میں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس جانب توجہ دلائی کہ مختلف قسم کی صنعتوں میں امریکی تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے سے پورے براعظم میں زندگی کا نقشہ مزید تبدیل ہو جائے گا۔ ان میں زراعت، توانائی، مواصلات، صحت کی دیکھ بھال، سفر اور سیاحت کے شعبے شامل ہیں۔ امریکہ ملینیم چیلنج کارپوریشن، جس کا انتظام محکمہ خارجہ چلاتا ہے، پہلے ہی کوٹ ڈیوار میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر غور کر رہی ہے۔ اس نے متاثر کن اقتصادی اصلاحات کی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ سیسول کمپنی کی طرح افریقی فرمیں امریکہ میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں گی۔ سیسول لیوزیانا میں 9 ارب ڈالرز کا ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ تعمیر کر رہی ہے، جس سے اس ریاست میں بہت سے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکہ صحت کے اہم شعبوں میں بھی افریقی ملکوں کے ساتھ اپنی شراکت داری جاری رکھے گا۔ جہاں تک افریقہ میں تنازعات پر توجہ دینے کا معاملہ ہے، امریکہ نے تشدد کے خاتمے، دہشت گردی کا قلاقمہ کرنے اور انسانی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے افریقی ممالک اور افریقی یونین جیسی تنظیموں کے ساتھ شراکت کاری کا عہد کر رکھا ہے۔ دہشت گرد گروپ مثلاً داعش، الشباب، بوکو حرام اور القاعدہ برابر بہت سے افریقی ملکوں کے لیے خطرہ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ان ملکوں کے ساتھ کام کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے تاکہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ کیا جا سکے، ان کے مالی وسائل کو منقطع کیا جائے اور ان کے فاسق نظریے کو غلط ثابت کیا جائے۔ امریکہ جنوبی سوڈان اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں جہاں لاکھوں جانیں خطرے میں ہیں جاری تشدد پر برابر نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس تباہی کو روکنے کے سلسلے میں صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے افریقہ کی قیادت میں امن کے عمل کی ضرورت ہوگی۔ اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلی بر اعظم افریقہ کا دورہ کریں گی تاکہ وہ تنازع کے حل اور اس سے بچاؤ کے راستوں پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ آزاد اور جمہوری اقوام انسانی مسرتوں اور کامیابیوں کا بہترین۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریگس۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔